السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فقہ سنت النبویہ، سنت نبوی کا علم. سبحان اللہ، کیسا اتفاق ہے کہ ایک طرف بخاری میں ہم الاعتصام بالکتاب والسنہ کا باب پڑھنے ہیں اور دوسری طرف یہاں فقہ سنت النبویہ. یوں لگتا ہے جیسے دو دریا مختلف دھاروں سے بہتے بہتے آ کے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں. تو الحمدللہ آج ہم اس کے پیج نمبر 513 سے شروع کریں گے. پچھلے سبق کا تھوڑا سا خلاصہ بتاتے چلوں. مؤلف لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجالس تمام لوگوں کے لیے کھلی ہوتی تھی، مرد ہوں، عورتیں ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، خاص ہوں، عام ہوں، مالدار ہوں، فقیر ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، کوئی بھی ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، آپ نے سب کو ایڈریس کیا. اور یہی چیز الحمدللہ الہدا کا بھی ایک ویژن ہے کہ قرآن سب کے لیے، قرآن سب کے لیے، کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب سب کے لیے ہے، اور ہمیں اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے. پھر آپ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص سٹرکچرل پریمیسز کے اندر، کسی عمارت کے اندر اور کسی بہت ہیوج انسٹیٹیوٹ کے اندر نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ آپ کی جو علمی مجالس تھی وہ ہر جگہ تھی. آپ لشکر میں بھی معلم تھے، جب ایک کے بعد ایک غزبے کے لیے تشریف لے جاتے تو راستے میں بھی لوگوں کو سکھاتے، اور پھر اسی طرح حالت سفر میں بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے. گھر میں رہ کر آپ اپنے گھر والوں کو سنتوں اور آداب کی تعلیم دیتے. مسجد میں بھی مدرس اور خطیب تھے، جج تھے، مفتی تھے. کہیں جا رہے ہوتے تو راستے میں کوئی کمزور سے کمزور ترین انسان آپ کو راستے میں روک کر اگر آپ سے کوئی سوال کرتا تو آپ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے اور اس کو بھی سکھاتے. اسی طرح باقاعدہ آپ کی علمی مجالس بھی ہوتی تھی، مسجد میں خطبے بھی ہوتے تھے، آپ خطیب بھی تھے، معلم بھی تھے، مدرس بھی تھے. اسی طرح یہ ہے کہ آپ عام لوگوں کے لیے اپروچیبل تھے، آپ سے ملاقات کرنا اور آپ سے سوال کرنا اور آپ سے بات کرنا مشکل نہیں تھا. آپ اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے اصحاب پیچھے رہ جائیں گے اور ان کے کندھوں پر لوگوں کی رہنمائی اور تعلیم دینے اور فتویٰ دینے اور دعوت کی ذمہ داری کا بوجھ پڑ جائے گا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علمی دروس میں وہ چیزیں بیان کر دی جن کی صحابہ کرام کی رہنمائی میں اور ان کی تعلیم دینے کی کیفیت میں بہت فائدہ ہوا. اور آج بھی ہم قرآن مجید کی تفسیر اور حدیث کی شرح کرتے ہوئے صحابہ کے اقوال کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے تو آپ سے کیے گئے سوالات کے جواب میں بہت کچھ آپ نے سکھایا، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم جو کہ مختصر عرصے میں تھی 23 سال کے، وہ دنیا کے کونے کونے تک پھیل گئی. سب سے پہلے صحابہ کرام اس کو آگے لے جانے والے تھے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین اور دیگر لوگ. اور کل ہی میں نے مدینہ میں اس کی ایک اور کلاس لی تھی الحمدللہ، اس سے پچھلا لیسن جس کا میں نے مختصر سا خلاصہ آپ کو بتایا، اس میں ایک بڑی اہم بات جو میں نے اپنے لیے لی اور مجھے میرے بہت دل کو لگی وہ آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی. معلوم نہیں آپ زندگی میں کب اس لیسن پر دوبارہ پہنچیں گے. مؤلف لکھتے ہیں کہ پانچ چیزیں جس انسان کی زندگی میں ہوں اس کی زندگی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. پانچ چیزیں جس انسان کی زندگی میں ہوں اس انسان کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے. سب سے پہلے ایمان، یعنی یہ سب سے پہلی ضرورت ہے ہماری، ایمان. نمبر دو علم، ہمیں ہر وقت ایمان بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، ان کاموں سے بچنا چاہیے جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے. دوسرے ہے علم، رب زدنی علما، مسلسل علم بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. تیسری چیز ہے عبادت، مسلسل عبادت کے اندر امپروومنٹ لانی چاہیے، عبادت کو انکریز کرتے جانا چاہیے. بہت سے لوگ فرض نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور سنت چھوڑ دیتے ہیں، نوافل چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے فضائل. پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے دعوت،
یعنی جس دین پر آپ چل رہے ہیں، جو ایمان اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، جو علم اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، اور جس عبادت کی توفیق اللہ نے آپ کو دے دی ہے، تو اپنے آس پاس دیکھیں ان لوگوں کو جو اس سے محروم ہیں، ان تک اس کو لے جائیں اور لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کریں. اور پانچویں چیز ہے تقوی. اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں بھی تم ہو، کیونکہ تقوی تمام معاملات کی اصلاح کر دیتا ہے. یعنی کسی بھی انسان سے جب ہم معاملہ کریں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں. کسی کے ساتھ بھی لین دین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبۃ الحاجہ تھا، جو شادی کے موقع پر بھی خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے، اس میں تین آیات ہیں اور اس میں چار دفعہ تقوی کا حکم دیا گیا. یعنی شادی شدہ زندگی کی بھی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر ہونی چاہیے، اور اسی طرح صلہ رحمی کی بنیاد بھی تقوی پر ہونی چاہیے، وراثت کی تقسیم کی بنیاد بھی تقوی پر ہونی چاہیے، باقی بھی تمام چیزیں. تو یہ پانچ چیزیں جس انسان کی زندگی میں وہ کامیاب ہو گیا. اور صرف ہونا کافی نہیں ہے نام کا، بلکہ ان کو مزید بڑھانا ہے. یعنی جس سٹیج پر انسان ہوتا ہے، اگر اسی پر رک جائے تو ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ فکر کرنی چاہیے آگے بڑھانے کی. تو بہرحال ہم پیج نمبر 513 سے دیکھیں گے. والرسول صلی اللہ علیہ وسلم هو المبلغ عن ربه ما یوحى الیہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے لوگوں کو اللہ کے احکام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی. یعنی جو کچھ آپ کو دیا گیا وہ آپ نے آگے پہنچا دیا. والذی اوحی الیہ هو الکتاب والحکمہ، اور جو چیز آپ کو وحی کے ذریعے دی گئی وہ کیا تھی؟ کتاب اور حکمت. والحکمت ہی ثمرۃ ھذا الکتاب، اور حکمت اس کتاب کا نچوڑ ہے، یعنی قرآن مجید کا ایک طرح سے خلاصہ ہے. وہی مکملۃ للکتاب فی بیان احکام الدین، اور یہ حکمت دین کے احکامات بیان کرنے میں اللہ کی کتاب کی تکمیل کرتی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے کہ امام شافعی نے حکمت کا معنی حدیث کیا ہے. تو کچھ چیزیں قرآن مجید میں تفصیلاً بیان ہوئی ہیں، سنت اس کی موافقت کرتی ہے. کچھ چیزیں مجملاً بیان ہوئی ہیں، یعنی مختصراً بیان ہوئی ہیں، حدیث اس کی تفصیل بیان کرتی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کتاب اللہ خاموش ہے، وہ ہمیں حدیث سے مزید پتہ چلتی ہیں. تو یہ چونکہ فقہ سنہ نبویہ ہے، اس ریفرنس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دین مکمل نہیں ہو سکتا، نہ مکمل سمجھ آ سکتا ہے، نہ پوری طرح پریکٹس کیا جا سکتا ہے، جب تک کہ ہم سنت کو نہ سمجھیں، سنت کو اہمیت نہ دیں. آپ میں سے جس نے قرآن کا کورس کر رکھا ہے، قرآن مجید کا، تفسیر کا، میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ وہ لازمن صحیح بخاری کا کورس جوائن کریں، اور صحیح بخاری کو سبقن پڑھیں اور تفصیل سے پڑھیں، اچھی طرح اس کو سمجھیں، تاکہ قرآن کی بھی زیادہ بہتر سمجھ آئے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو اور حکمت بھی حاصل ہو. کیونکہ یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت مل گئی اس کو تو بہت بڑی خیر مل گئی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے یہ عہد لے کر جائیں کہ ہم اگر آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ان سے گزر جائیں گے. اور میں جب پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو 1988 میں پہلی دفعہ میرا یہاں آنا ہوا تھا، اور اس وقت میں امام بخاری کے حالات تفصیل سے پڑھ رہی تھی اور دیگر محدثین کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ میرا پی ایچ ڈی حدیث سائنسز میں تھا، علوم الحدیث میں. تو اس وقت میں نے یہ پڑھا کہ امام بخاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور قبر کے درمیان جو جگہ، یعنی روضہ جس کو ہم بولتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر احادیث لکھی تھی. تو میں نے باقاعدہ کتاب لی تاکہ میں وہاں بیٹھ کے کم از کم پڑھ ہی لوں، لیکن اس وقت پر خواتین کا وہاں جانا اس وقت بھی محدود ہی تھا، اگرچہ بالکل قریب جا کے ہم نماز پڑھتے تھے، لیکن پھر بھی محدود تھا. تو وہ تمنا تو پوری نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں نے بخاری شریف پڑھانی شروع کی جب میری پی ایچ ڈی وغیرہ مکمل ہو گئی. فقہ القلوب پڑھنے کا ایک فائدہ اور یہ ہوگا کہ آپ کی عربی بہت امپروو ہو جائے گی. بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھ کے یہ شوق شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں عربی زبان سیکھنی ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ریڈنگ سیکھنی ہے کہ عربی کتابیں پڑھ سکے تو پھر پڑھیں، اور اگر آپ نے بولنا ہے تو پھر آپ بولیں، اور اگر آپ اس زبان میں لکھنا چاہتے ہیں تو پھر لکھیں، کیونکہ کوئی بھی کام کیے بغیر نہیں آتا. اور سب سے پہلی ضرورت ہماری ریڈنگ ہے، اس کتاب کے بہت سے ماشاء اللہ طالبات ایسی ہیں کہ جنہوں نے اس کی ریڈنگ شروع کی، باقاعدہ اس کے سبق کو پڑھا، ترجمہ اس کا یاد کیا، اور الحمدللہ اب بہت سی کتابوں کو وہ عربی کی خود پڑھنے کے قابل ہو گئی. یعنی وہ کہتی کہ 100%، لیکن اس کا مفہوم سمجھ جاتی ہیں. ان میں سے ایک مثال تیمیہ کی بھی ہے الحمدللہ، کہ عربی تفاسیر سے براہ راست استفادہ کر لیتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وَالسُنَّةُ فِي الْجُمْلَةِ مُوَافِقَةٌ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ تُؤَكِّدُ مَا جَاءَ فِيهِ، مجموعی طور پر سنت قرآن کریم کی موافقت کرنے والی ہے، جو قرآن میں آ گیا ہے اس کی تاکید کرتی ہے، یعنی ری انفورس جس کو کہتے ہیں، قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی ری انفورسمنٹ حدیث سے ہوتی ہے. وہ تفسر مبہمہ، اور غیر واضح کی وضاحت کرتی ہے. وہ تفصل مجملہ، اور اس کے مجمل کی تفصیل بیان کرتی ہے. وہ تقید مطلقہ، اور اس کے مطلق کی تقید کرتی ہے، یعنی جو مطلق چیزیں ہیں ان کو مقید کرتی ہے کہ اسپیسیفک کرتی ہے. یہ فقہی اصطلاحات ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. وہ تخصص عامہ، اور عام کو خاص کرتی ہے. وہ تشرح احکامہ، اور اس کے احکام کی شرح کرتی ہے. وہ تزید احیانا علی ما جاء فیہ کما سبق، اور کبھی قرآن میں کوئی حکم آیا ہوتا ہے اس میں یہ اضافہ کرتی ہے، جیسے کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے، کما جاء فی ما سبق. والاحکام التي استقلت بها السنه لا تقل في المنزله عن الاحکام التي جاء بها القران، اور وہ احکام جو سنت میں اپنی جگہ پر مستقل حیثیت رکھتے ہیں وہ مرتبے میں ان احکام سے کم درجہ نہیں ہے جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں. کیا سمجھ میں آئے؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کوئی قرآن میں لکھا ہے، حدیث ہی تو ہے. یہ سوچ انتہائی غلط ہے. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ کس پہ نازل ہوا قرآن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور سنت وہ کس کے ذریعے آئی ہم تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو یہ کیا بات ہے کہ ایک چیز ہم لے لیں اور دوسری ہم کہیں سنت ہی تو ہے؟ اگر وہ سب کچھ جو سنت میں ہے، حدیث میں ہے، وہ سارے کا سارا قرآن کے ایک والیوم میں آتا تو قرآن مجید کا سائز کیا ہوتا؟ اگر ہر چیز، جیسے نماز پڑھنے کی ڈیٹیلز ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، اگر یہ ساری قرآن مجید میں ڈال دی جاتی تو کتنے حافظ ہوتے پھر؟ اور پھر کتنے سالوں کا کورس کرتے آپ؟ کتنا مشکل ہو جاتا. تو قرآن مجید میں اصول آ گئے، حدیث میں اس کی تفصیل آ گئی. دونوں ہی اصل سورس وحی الہی ہیں، اور وحی الہی میں ایک ہے وحی مطلوب اور ایک ہے وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب کیا ہے؟ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید. اور غیر مطلوب کیا ہے؟ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو مطلوب قرآن مجید ہے، غیر مطلوب حدیث ہے، لیکن دونوں کا اصل سورس کیا ہے؟ وحی الہی، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دونوں چیزیں آئی ہیں. فکلاہما وحی من عند اللہ، دونوں ہی وحی ہیں اللہ کی طرف سے ہیں. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما ينطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا، اور نہ ہی وہ اپنی خواہش نفس سے بولتا ہے، وہ تو صرف ایک وحی ہے جو پہنچائی جاتی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرضی کی، اپنے دل کی، اپنی خواہش سے باتیں نہیں کی ہوئی. آپ کی جیسے جیسے رہنمائی کی جاتی تھی آپ نے اس کے مطابق تعلیم دی ہے. والاحادیث النبویہ تو ہی مفتاح العلوم الشرعیتی، اور احادیث نبویہ شرعی علوم کی چابی ہیں. احادیث نبویہ کیا ہیں؟ کیا کہا میں نے؟ شرعی علوم. کون سے علوم شرعیہ؟ تجوید ہے، فقہ ہے، اور حلال حرام کے احکامات، نکاح وغیرہ، ان سب کے لیے کیا ہے؟ یعنی کہ کی حیثیت رکھتی ہے. وہ مشکات العدلۃ السمعیتی، اور سمعی اور نقلی دلائل کا چراغ ہے. وہ کشاف المسائل العلمیتی والعملیتی، اور علمی اور عملی مسائل کو کھول کر بیان کرنے والی ہیں. تتفجر منہا ینابع الحکمی، ان سے حکمتوں کے چشمے پھوٹتے ہیں. وہ تدور علیہا روح الشرع بالاثری، اور ان پر شریعت کی چکی گھومتی ہے منقولہ مسائل کے ساتھ. یعنی جو مسائل نقل ہو کر آ رہے ہیں تو ان کی بنیاد بھی سنت پر ہے. وہی اب ملا کو کل امر و نہی، اور یہ ہر حکم اور نہی کا نچوڑ ہے. ولولا لقال من شاء ما شاء، اور اگر یہ احادیث نہ آتی تو جس کی جو مرضی ہوتی وہ کہہ دیتا. اگر حدیث نہ ہوتی تو قرآن کی تفسیر لوگ کیسے کرتے؟ من مانے طریقے. آج ہیں نا لوگ ایسے کہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث ہیں، اور پھر اپنی خواہشات سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور قرآن کے منمانے مطلب نکالتے ہیں. تو اصل رہنمائی ہمیں حدیث سے ہوئی ہے، قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے. وخبط الناس خبط اشواء، اور لوگ اندھی اونٹنی کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے، ورکبوا فتنن عمیاء، اور اندھے فتنوں کی پشت پہ سوار ہو جاتے، یعنی فتنوں میں مبتلا ہو جاتے. وللسنت ان تنفرد فی التشریع حین یسکت القرآن عن التصریح، جب قرآن صراحت سے خاموش ہو جائے، وضاحت نہ کرے، تو سنت شرعی احکام کو بتانے میں منفرد حیثیت رکھتی ہے. ولها ان تقوم بوصیفۃ البیان حین یترک لها التفصیل والتوضیح، اور سنت وضاحت کی ذمہ داری لیتی ہے جب قرآن اس کے لیے تفسیر اور وضاحت کا میدان خالی کر دیتا ہے. فالشرع الاسلامی قائم علی اصلین هما الکتاب والسنۃ، پس شریعت اسلامی دو بنیادوں اور اصولوں پر قائم ہے، اور وہ ہیں کتاب اور سنت. وقد فرض اللہ علی الناس الایمان به و برسوله، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنی ذات اور اپنے پیغمبر پر ایمان لانا فرض کیا ہے. یعنی ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا نہ کہیں، محمد الرسول اللہ. واتباع وحیہ وسنن رسولہ، اور اپنی وحی کی پیروی کرنا اور رسول کی سنتوں کی پیروی کرنا ہم پر لازم کیا ہے. وطاعته وطاعت رسولہ کما قال سبحانہ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لانا فرض کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. قرآن مجید کی آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے. اس کا مطلب ہے، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، جو خود اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو ہدایت پر چل ہی نہیں سکتا انسان جب تک کہ سنت کی پیروی نہ کرے. فالقرآن والسنت هما الامام الذي يقتدى به، پس قرآن و سنت وہ امام ہے جن کی اقتداء یعنی پیروی کی جاتی ہے. والنور الذي يهتدى به، وہ نور ہے جن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے. والحبل الذي يعتصم به، وہ رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے. والمنهل الذي يستشفى به، یہ پانی کا وہ گھاٹ ہے جہاں سے پانی پی کر تشفی حاصل ہوتی ہے، پیاس بجھتی ہے. یعنی جب قرآن کی وضاحت سنت کے ذریعے ہو جاتی ہے تو شرح صدر ہو جاتا ہے، ایک روشنی سی محسوس ہوتی ہے. فمن لم يرضى من ذرهما، پس جو ان کے دودھ سے دودھ نہیں پیتا، یعنی قرآن و سنت کے، ولم يغرف من بحورهما، اور ان کے بحر سے چلو بھر کے نہیں پیتا، ولم يقطف من ازهارهما، اور ان دونوں کے پھول نہیں توڑتا، ولم يستضيء بنورهما، اور ان کے روشنی سے روشنی حاصل نہیں کرتا، ولم يرتع في ريادهما، اور ان کے باغ میں کھاتا پیتا نہیں، فقد حرم من موائد الاكرام من رب البريه، تو وہ اکرام کے دسترخوان سے جو ساری دنیا کے رب کی طرف سے لگایا گیا ہے اس سے محروم کر دیا گیا ہے. وباء الشریف بالخسیسی، اور اس نے شرف والی چیز کو گھٹیا چیز کے بدلے بیچ دیا. وکرع فی حیاد العفن والدناءۃ، اس نے بدبودار اور گھٹیا پانیوں کے حوضوں میں منہ لگا دیا.
وکلام اللہ المنزل قسمانی، اور اللہ کے نازل کردہ کلام کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی دو قسمیں ہیں؟ قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قسم قال اللہ لجبریل اقرا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الكتاب، ایک قسم وہ ہے کہ اللہ نے جبریل سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو پڑھ کر سنائے. فنزل جبریل بکلمۃ من اللہ وقرأه علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تغییر فی لفظہ فہذا هو القرآن الکریم. تو جبریل علیہ السلام اللہ کے کلمے کو لے کر نازل ہوئے، یعنی اللہ کا کلام لے کر نازل ہوئے، اور اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر سنایا، لفظوں میں تبدیلی لائے بغیر، یعنی جیسا سنا تھا ہو بہو ویسا ہی پہنچا دیا. تو یہ ہے قرآن کریم. واضح؟ یعنی قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس میں جبریل علیہ السلام نے جیسا سنا ہو بہو ویسا ہی پہنچا دیا. وقسم قال اللہ لجبریل قل للنبی انت مرسل الیہ ان اللہ یقول افعل کذا وکذا وامر بکذا ففہم جبریل ما قاله ربه ثم نزل بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فَهَذَا هُوَ السُنَّةُ النَّبَوِيَّةُ. ایک اور قسم یہ ہے کہ اللہ نے جبریل سے کہا، تم جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ تم اس کی طرف سے رسول بنائے گئے ہو. کس کو بنایا گیا رسول؟ جبریل کو. بے شک اللہ فرماتا ہے، ایسا عمل کرو اور ایسا عمل کرو، افعل قزا و قزا، اور ایسی بات کے ساتھ حکم دو، وَأْمُرْ بِقَذَا. تو جو کچھ جبریل کے رب نے فرمایا، وہ جبریل نے سمجھ کر پھر اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، تو اس کو کہتے ہیں سنت نبویہ. یہ ہے فرق قرآن اور سنت میں، کہ قرآن تو الفاظ سمیت نازل ہوا، لیکن سنت مفہوم کے ساتھ نازل ہوئی، سمجھ کے ساتھ. وجبریل ینزل بالسنت کما ینزل بالقرآن، یہ جملہ بہت اہم ہے. اور جبریل سنت کو لے کر بھی اسی طرح نازل ہوتے ہیں جیسے قرآن کو لے کر نازل ہوئے، یعنی قرآن بھی جبریل کے تھرو آیا اور سنت بھی جبریل کے تھرو آئی. وکل وحی نزل من عند اللہ فہو ذکر منزل، اور جو بھی وحی اللہ کی طرف سے نازل ہو وہ نازل کیا ہوا ذکر ہے. والوحی کلہ محفوظ بحفظ اللہ لہ بیقین، اور تمام کی تمام وحی محفوظ ہے کیونکہ اللہ نے اس کی یقینی حفاظت فرمائی ہے. وکل ما تکفل اللہ بحفظہ فمضموم الا یضیع منہ شیء، اور جس بھی چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اس کے بارے میں یہ ضمانت ہے کہ اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی. یعنی جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے پھر وہ چیز کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتی. ولا یحرف منہ شیء کما قال سبحانہ، اور اس میں کسی چیز کی بھی تحریف واقع نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی البتہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.
تو ذکر دو قسم کا ہے، ایک ہے قرآن کی شکل میں اور دوسرا ہے حدیث کی شکل میں. والوحی الذی اوحی الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ اقسام، اور وہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی اس کی تین قسمیں ہیں. وحی کی تین قسمیں، آپ میں سے کس کس نے علوم القرآن پڑھ لیا؟ علوم القرآن میں آپ نے وحی کی قسمیں پڑھی ہوں گی. تو یہاں پر تین قسمیں بتائی جا رہی ہیں. الاول وحی بمعنی الالقاء والالہام، وہ وحی جو القاء اور الہام کے معنی میں ہے، یعنی دل میں بات ڈال دی جاتی ہے. الثانی وحی من وراء حجاب، دوسری قسم پردے کی اوٹ میں سے وحی، پردے کے پیچھے سے کلام. الثالث تیسری قسم وحی بواسطت الملک الکریم جبریلا، تیسری قسم معزز فرشتے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے وحی کرنا، واضح جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی کرنا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی پیغمبر یعنی فرشتہ بھیجے تو اس کے اذن سے جسے چاہے، یعنی اللہ کے اذن سے جسے وہ چاہتا ہے وہی پہنچا دیتا ہے. یقیناً وہ بہت بلند خوب حکمت والا ہے.
وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ.
اس آیت سے ہمیں وحی کی کتنی قسمیں پتہ چل رہی ہیں؟ تین قسمیں. من وراء حجاب یعنی جیسے معراج کے موقع پر بات ہوئی تھی. بل قرآن من قبیل القسم الثالثی کما قال سبحانہ، اور قرآن وحی کی تیسری قسم میں سے ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے جسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں، واضح عربی زبان میں، یعنی وحی کی زبان عربی.
انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین.
تو جو قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں کہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا ہے، کس کے ذریعے آیا ہے، کس تک پہنچا ہے، اور وہاں سے ہم تک کیسے پہنچا ہے. یہ کوئی زمینی چیز نہیں ہے، یہ زمینی علم نہیں ہے، یہ آسمانی نعمت ہے، آسمانی رزق ہے یہ. اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے ملنے پر، اس کے پانے پر خوش ہو جانا چاہیے. فالقرآن قسم واحد من الوحی، بس قرآن وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. بل قسمان الآخران کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یتلقى امور الدین و احکامہ عن طریقہما. اور جو دوسری دو قسمیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اوامر اور احکام وحی کے ان دو طریقوں سے حاصل کرتے تھے. فقد انزل اللہ علی رسوله الحکمت کما انزل القرآن، تو اللہ نے اپنے رسول پر جیسے قرآن نازل کیا ویسے ہی حکمت نازل کی. حکمت کیا چیز ہے؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ اور کس چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ حکمت کی. وہ آیت یاد ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو حکمت کی بھی تعلیم دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت قرآن سے الگ چیز ہے. قرآن کی تعلیم بھی دی اور حکمت کی تعلیم بھی دی. تو قرآن وہ ہے جو لفظاً نازل ہوا، اور حکمت وہ جو اس کی سمجھ بوجھ. ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الخلق توکلاً علی ربہ واحسنہم یقیناً علیہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر توکل کرنے میں تمام مخلوقات سے بڑھ کر تھے، اور سب سے بہتر اس پر یقین کرنے والے تھے. کس پر یقین کرنے والے تھے؟ رب پر. جتنا زیادہ یقین بڑھ جاتا ہے نا انسان کا، اتنا ہی عمل بہتر ہو جاتا ہے. جتنا آپ کو زیادہ یقین ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اور اس میں میرا فائدہ ہے، اور اللہ کی بات میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہی اصل سچائی ہے، اسی کو فالو کرنے میں ہی میری بھلائی ہے، تو اتنا کانفیڈنس کے ساتھ آپ اس علم کو لیں گے. اور کہیں پر بھی آپ ہوں، اس پر عمل کرتے ہوئے گھبرائیں گے نہیں. تو جب ہمارا یقین پختہ نہیں ہوتا نا، یقین کی بجائے دلوں میں شک و شبہ ہوتا ہے، تو پھر کہیں پر ہم اللہ کے بندے بن جاتے ہیں اور کہیں ہم دنیا کے بندے بن جاتے ہیں، کہیں ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں اور کہیں ہم پھر لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کہاں لوگوں کی باتیں اور کہاں اللہ رب العزت کی بات؟ کوئی ہے کمپیریزن؟ کس کی بات بڑی؟ اللہ کی، کیونکہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کی بات بھی بڑی ہے. تو اس لیے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے آپ کو کبھی بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے یقین مانگا کریں کہ اللہ میرے یقین میں اضافہ فرما، میرے ایمان میں اضافہ فرما، یقین میں اضافہ فرما، مجھے پکا یقین آ جائے کہ یہ تیرا ہی کلام ہے اور تیرا ہی حکم ہے، تاکہ میں خوب دل جمی کے ساتھ اس پر عمل کر سکوں بغیر کسی شک و شبہ کے. ان جابر قال اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کنا بذات الرقاع. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، یعنی جہاد پر آئے، حتیٰ کہ جب ہم ذات الرقاع نامی پہاڑ تک پہنچے. قالا، کہا، کنا اذا اتینا علی شجرۃ ظلیلۃ ترکناها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے کہ ہماری عادت تھی کہ جب ہم کسی گھنے سائے والے درخت تک پہنچتے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے، آپ کے آرام کے لیے. فجاء رجل من المشرکین وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بشجرۃ. پس مشرکین میں سے ایک آدمی آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی. یہ کہانی سنی ہوئی ہے؟ یہ سب نے سنی ہوئی نا، ہر کتاب میں ہوتی ہے. فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرَطَهُ، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ لی، اسے میان سے نکالا. فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَخَافُنِي، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ قال لا، فرمایا نہیں، میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے. میان سے نکلی تلوار کسی کے ہاتھ میں ہو اور پوچھا جائے ڈرتے ہو، ہم کہا نہیں، چھری دیکھ کے بھی ڈر جائے. قال فمن یمنعک منی، کہنے لگا تو پھر آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ قال اللہ یمنعنی منی، فرمایا اللہ مجھے تم سے محفوظ رکھے گا، یہ ہے توکل. قال فتحددہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغمد السیف وعلقہ، متفق علیہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسے دھمکایا، اس نے تلوار میان میں ڈالی اور اسے واپس لٹکا دیا. علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یہ یقین بہت بڑی دولت ہے، اور یہ یقین اور توکل جو ہے اللہ رب العزت پر، یہ انسان کے لیے مشکل سے مشکل مرحلوں کو آسان کر دیتا ہے. اللہ ہے نا، اللہ کرنے والا ہے، اللہ کر دے گا. اس طرح انسان خوف اور غم اور پریشانی سے باہر نکل آتا ہے جب اللہ پہ پکا بھروسہ کرتا ہے، حسن التوکل کرتا ہے. وہو صلی اللہ علیہ وسلم اشفق الناس علی امتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر تمام لوگوں سے زیادہ شفقت کرنے والے تھے. یدلہم علی کل ما ینفعہم، آپ ان کو ہر وہ چیز بتاتے جو ان کو فائدہ دیتی. ویحذرہم مما یضرہم، اور آپ ان کو ہر اس چیز سے ڈراتے تھے جو ان کو نقصان دیتی تھی. کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی امت پر شفقت فرماتے، ہر وہ چیز بتاتے جو ان کو فائدہ دیتی، اور ہر اس چیز سے ڈراتے جو ان کو نقصان دیتی. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے لوگو، البتہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک ایسا رسول آ گیا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر گراں ہے، تم پر بھلائی کا حریص ہے، مومنوں پر شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے. یہ ہوتی ہیں ایک اچھے لیڈر کی کوالٹیز، کیا خبردار کرنا بھی اور بھلائی کے بارے میں بتانا بھی، اور اس کے علاوہ جو اس آیت میں فرمایا وہ کیا ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اس کو بہت گراں گزرتا ہے. اچھا، اب ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، دوسروں کی تکلیف ہم پر کیسے گزرتی؟ آپ کی کوئی ساتھی بیمار ہیں، کسی مشکل کا شکار ہیں، تو آپ دل میں خوش ہوتے ہیں یا دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ دو چار لوگ ہیں ماشاءاللہ جو تکلیف محسوس کرتے ہیں، ورنہ ہماری اکثریت کا حال کیا ہے؟ سانو کی، وہ جانے اس کا کام جانے، اس نے کھٹا کھایا نہیں اس لیے بیمار ہو گیا، وہ ایسا کیا تو ویسا ہو گیا. دوسروں کا درد محسوس نہیں کرتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو بہت سارے حقوق ہیں، ان کے جو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے امتیوں پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان تھے. ہمیں بھی اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی چاہیے کہ دوسروں کے لیے شفیق اور مہربان ہوں، خیر خواہ ہوں. حریص علیکم، تم پر بڑا حریص ہے، یعنی تمہیں کوئی خیر پہنچ جائے اس کی حرص ہے ان کو. ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے حریص ہیں کہ ان کو خیر پہنچ جائے، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی مل جائے، جو فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہے ہم دوسروں کو بھی پہنچا دیں. تو یہ بھی ایک بہت اعلیٰ ترین کوالٹی ہے، دوسروں کا خیر خواہ ہونا اور ان کو فائدہ پہنچانے پر حریص ہونا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مثل ما بعثنی اللہ به عز وجل من الہدى والعلم کمثل غیث اصاب ارضا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز وجل نے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے، یعنی بھیجا ہے، اس کی مثال اس بادل کی طرح ہے جو ایک زمین پہ برسا. غیث بادل، اصاب ارضا کسی زمین پہ برسا. فکانت منہا طائفۃ طیبۃ قبلت الماء، اس زمین کا ایک قطع یعنی ٹکڑا اچھا تھا، اس نے پانی کو قبول کر لیا. قبلت الماء، پانی قبول کر لیا. فانبتت الکلاء والعشب الکثیر، اور اس نے چارہ اور بہت سا سبزہ اگایا. وکان منہا اجادب امسکت الماء، اور اس زمین کا ایک قطع سخت تھا، اس نے پانی روک کر محفوظ کر لیا. فنفع اللہ بہ الناس، اس سے اللہ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. فشربوا منہا وسقوا ورعوا، تو انہوں نے اس میں سے خود بھی پیا، جانوروں کو پلایا اور چرایا، یعنی اس پانی سے جو گھاس وغیرہ اگی اس سے اپنے جانوروں کو چرایا. وہ اصاب طائفۃ منہا اخرى، اور وہ بارش اس زمین کے ایک اور خطے پر بھی برسی. انما ہی قیعان، وہ چٹیل میدان تھا. لا تم سکو ما ان ولا تم بھی تو کلا ان، نہ وہ پانی کو روکتا اور نہ ہی گھاس اگاتا، یعنی اس پہ پانی جمع رہتا نہ اندر جذب ہوتا. فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ، یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں تفقہ یعنی گہرا فہم حاصل کیا. ونفعہ بما بعثنی اللہ بہ، اور اللہ نے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا ہے اس سے اس شخص کو فائدہ پہنچایا. فعلم وعلم، اس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، اور یہ دوسری اس شخص کی مثال ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر توجہ نہ کی. ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، اور نہ اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث کیا. متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے. اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی تھی کہ وہ دوسروں کو خیر پہنچانے کے حریص ہیں، اب یہاں پر طالب علموں کی کچھ اور خصوصیات بتائی گئیں کہ جن تک وحی کا علم پہنچا تو ان کی تین قسمیں ہو گئیں. کون کون سی؟ جس زمین نے پانی لیا، خوب چارہ اگایا اور لوگوں کو سراب کیا، خود بھی فائدہ اٹھایا دوسروں کو بھی. دوسرا، خود تو نہیں اتنا اٹھایا لیکن دوسروں کے لیے راستہ ہموار کر دیا، پانی جمع کر کے ان کو پلا دیا. اور تیسرا، کوئی فیض نہیں پہنچایا. آپ لوگوں کی بھی تین قسمیں ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ پہلے درجے پہ ہیں، کچھ دوسرے پہ ہیں اور کچھ تیسرے پہ ہیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم نے اپنے لیے کیا سوچ رکھا ہے، دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی والا بننا، یا پھر صرف اپنا فائدہ سوچنا، یا پھر صرف دوسروں کا فائدہ سوچنا، یا پھر یہ کہ نہ اپنا فائدہ سوچنا نہ کسی اور کا سوچنا، ایسے گواروں کی طرح زندگی بسر کرنا، نہ اپنا بھلا نہ کسی کا بھلا. ایسے لوگ کس کام کے ہیں؟ وہ زمین کا بوجھ ہے نا، جو نہ علم حاصل کرتے ہیں، نہ خود کو فائدہ دیتے ہیں، نہ دوسروں کو پہنچاتے ہیں، جبکہ کتنا میدان وسیع ہے، کتنا زیادہ خیر و برکت و بھلائی کے دروازے کھلے ہیں. اب جب بارش برستی ہے تو بارش تو خوب برستی ہے، اس میں تو برکت ہے، مان تہورا ہے، بہت فائدے ہیں، لیکن فائدہ اٹھاتا کون؟ سب نہیں اٹھاتے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل امتی کمثل رجل استوقد نارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. استوقد نارا، یہ پڑھی ہے مثال. فجعلت الدواب والفراش یقان فیہ، تو حشرات الارض اور پتنگے اس میں گرنے لگے. فانا آخذ بحجزکم وانتم تقحمون فیہ. متفق علیہ، تو میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر روکنے والا ہوں اور تم زبردستی اس میں گرتے جا رہے ہیں، یعنی میں تمہیں روک رہا ہوں کہ آگ میں نہیں جانا اور تم گھسے چلے جا رہے ہو جیسے پتنگے آگ میں گھستے چلے جاتے ہیں. وَإِذَا عَلِمْنَا ذَلِكَ مِنْ سِيرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْنَا أَن نَقْتَدِيَ بِهِ فِي حُسْنِ خُلُقِهِ وَحُسْنِ تَوَكُّلِهِ وَكَمَالِ شَفَقَتِهِ عَلَى الْأُمَّةِ وَفِي سَائِرِ أَخْلَاقِهِ وَعِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ وَمُعَاشَرَاتِهِ. اور جب ہم آپ کی سیرت کا یہ باب جان چکے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق حسنہ میں اور اچھے طریقے سے توکل کرنے میں اور امت پر کمال شفقت کرنے میں اور دیگر تمام اخلاق اور عبادات اور معاملات اور میل جول میں آپ کی پیروی کریں. ٹھیک ہے، سیرت پڑھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جو جو کچھ ہم سیکھیں، آپ کا اخلاق، آپ کا توکل، شفقت، عبادات، معاملات، میل جول، ان سب چیزوں میں آپ کو فالو کریں. کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی نا حدیث کی کلاس میں، ورنہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، دس از ٹو مچ، یا آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اتنا بھی نہیں دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنا بھی سوچ لینا چاہیے. اور اسی طرح کی اور بہت سی باتیں، اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ نگل جائیں. اچھا اخلاق اگر آپ کسی کے ساتھ رکھیں تو اس پر بھی لوگ منع کرتے ہیں، کسی کے ساتھ مہربانی کریں تو اس کی برائی یاد کراتے ہیں، تمہیں نہیں پتا وہ کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ. تو بہترین اسوہ حسنہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور ہمیں اسی کو اختیار کرنا ہے، اسی کو اپنانا ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب انسان تھے؟ صرف ہم نہیں کہتے، غیر مسلم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تو کن باتوں سے کامیاب ہوئے، کن چیزوں کی وجہ سے؟ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات کی وجہ سے، لوگوں کی خیرخواہی کی وجہ سے. اپنے اندر جھانکیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میں لوگوں کی خیر خواہی کروں ہر حال میں، چاہے وہ میرے ساتھ اچھے ہوں یا نہیں. سوچئے کوئی شخص ہے ایسا جس کے ساتھ آپ کو مسئلہ رہتا ہے، ہے کوئی؟ مثال کے طور پر جو ہاسٹل انچارج ہیں ان کو اسٹوڈینٹس کے ساتھ مسئلہ رہتا ہوگا، اسٹوڈینٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ مسئلہ رہتا ہوگا، کیونکہ جہاں اکٹھے رہتے ہیں دو برتن بھی ایک دوسرے کے اوپر رکھیں تو کیا ہوتا ہے، آواز آتی. تو یہ مسائل تو ہوتے ہیں، کہیں بھی چلے جائیں، یہ نہیں کہ اس ہاسٹل میں، کہیں بھی چلے جائیں مسائل تو ہوں گے. لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے معاملہ کرنا. جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس کے ساتھ مسئلہ بڑھا کے یا ختم کر کے؟ ختم کر کے. ختم کرنے کے لیے انتظار کریں گے کہ وہ ختم کرے تو میں کروں، اور کس کے لیے کریں گے ختم؟ اللہ کے لیے. یقین ہے کہ اللہ جزا دے گا؟
yes.
جتنا یقین ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے گا اس کی، اتنا ہی آسان ہو جائے گا معاملہ. اور اگر یہ سوچتے رہیں گے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں نے ایسا کیا تھا، فلاں نے ویسا کیا تھا، تو پھر تو مسائل کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے انسان محتاط رہے، بار بار کسی سے دھوکہ نہ کھائے، نہ کسی سے اتنا تعلق بڑھائے کہ وہ سر پہ حاوی ہو جائے، اور نہ اس طرح لا تعلق رہے کہ جیسے کوئی آپ کا کچھ رشتہ ہی نہیں. ہمارا کسی سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہو تو اسلام کا رشتہ تو بہرحال ہے نا، کہ نہیں؟ لیکن ہم نے باقی رشتوں کو آگے کر لیا، یہ رشتے پیچھے چھوڑ دیے، دین کا رشتہ پیچھے کر دیا. حالانکہ اسے اولیت ہونی چاہیے، فوقیت ہونی چاہیے. اور کیا یہ معمولی رشتہ ہے؟ یہ رشتہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ہمیں اپنے دلوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، دلوں میں وسعت لانے کی ضرورت ہے، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی ضرورت ہے، اور چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ ادب احترام کی ضرورت ہے. آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، غصے میں بات نہیں کرنی چاہیے، آرام سے بات کریں. کیا کسی کو تانے دینے سے اصلاح ہو جاتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتی. مثلاً اگر آپ کسی کو یہی تانا دیتے رہے، تم نے یہی سیکھا ہے، قرآن نے تمہیں یہی سکھایا. اچھا پھر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کسی کو یہ تانا دینا بھی چاہیے کہ نہیں؟ کیوں؟ کسی کو کہنا یہ پڑھا ہے قرآن میں، ایسے کہنا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن میں تو ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوتی جو اخلاق کے، ادب کے، نیکی کے کام کے منافی ہو. ایسا کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ قرآن کا تانا کسی کو بھی کیوں نہیں دینا چاہیے؟ اس کی وجہ بتائیں مجھے. مجھے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں، یہ دیکھو یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں. کیا نعوذ باللہ قرآن نے ان کو ایسا بنایا؟ یہ تو قرآن کے ادب اور احترام کے خلاف ہے. بات بات پہ قرآن کا تانا دینا، بات بات پہ دین کا تانا دینا، بات بات پہ کسی کے نسب حسب کا تانا دینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انتہائی نقصان دہ ہیں. اور جو باتیں ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں نا، وہ ہمارے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں. اور اس روز بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ قبر میں ساتھ رکھی ہوئی ہوں گی ہمارے، دیکھ دیکھ کے کیا ہوگا پھر ہمیں. اگر کوئی بھی چیز آپ کی ایسی آپ کے ساتھ ہو جو آپ کو پسند نہیں، تو وہ ہر وقت چبڑی رہے ساتھ، تو کتنی تکلیف ہوگی. تو اپنا نامہ اعمال خوبصورت بنانا ہے، سجانا ہے اس کو، تاکہ جب آپ قبر کے اندر اس کو لے کے اترے تو آپ کی قبر روشن ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، وہ گھر سج جائے. اور وہاں نہیں سجانے کا کوئی موقع، یہ اب سجانا ہے اس کو، اب خوبصورت بنانا ہے. اور وہ اچھے اخلاق سے بنے، دوسروں کو خوشی دے کر، دوسروں کے لیے قربانی کر کے، دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں کی ضرورت پوری کر کے. کیا آپ دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں گے تو آپ کے ساتھ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. ان احسنتم لانفسکم. وکان صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اخلاقا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر اچھے اخلاق والے تھے. ما خیر بین امرین الا اختار ایسرهما ما لم یکن اثما. جب کبھی بھی آپ کو دو کاموں میں سے ایک کے کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان کام کو اختیار کیا، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا. واضح. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرهما. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو معاملات کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان والا معاملہ اختیار کرتے، جب تک کہ وہ اس میں کوئی گناہ نہ ہوتا. فَإِن كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. لیکن اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس سے دور رہتے. وَمَن تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی بدلہ نہیں لیا، اور ہمارے بدلے سارے کے سارے ذات کے لیے ہوتے ہیں. ہاں اگر اللہ کی حرمت پامال ہوتی تو آپ اللہ کے لیے اس کا انتقام لیتے تھے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، متفق علیہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. وحیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشتمل علی ثلاثۃ امور، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تین کاموں پر مشتمل تھی، تین چیزیں. اب یہ تین چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے کیونکہ ہمارے لیے آپ اسوہ حسنہ ہے نا. فرائض و حیات، زندگی کے فرائض، و طریقۃ و حیات، اور زندگی گزارنے کا طریقہ، و مقصد و حیات، اور زندگی کا مقصد. ایک طرف فرائض، ایک طرف زندگی گزارنے کے عام طریقے، اور تیسری طرف مقصد. فاللہ تبارک و تعالی فرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ فرائض، بس اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر کچھ فرائض لازم کیے ہیں. وہی العبادات التی بین العبد و ربہ، اور اس سے مراد وہ عبادات ہیں جو بندے اور اس کے رب کے بیچ میں ہیں، یعنی ان کے درمیان کا وہ تعلق ہے. کالصلوات والصیام رمضان والحج ونحوہا، جیسے کہ نمازیں، رمضان کے روزے اور حج اور اس طرح کے دیگر احکامات. والمعاملات التی بین العبد والخلق کاداء الزکاۃ وصلۃ الرحم وبر الوالدین والعدل فی المعاملات وصدق وحسن الخلق واجتناب الكذب والغش والاخلاق السیئۃ واداء الحقوق. اور وہ معاملات جو بندے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا، والدین کی فرمانبرداری کرنا، اور معاملات میں انصاف سے کام لینا، اور سچائی اور حسن اخلاق سے کام لینا، اور جھوٹ اور ملاوٹ اور دھوکے سے بچنا، اور برے اخلاق کو اپنانے سے بچنا، اور حقوق ادا کرنا. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں. قیل ما ہن، پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں یا رسول اللہ. قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، آپ نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو اس کو کیا کرو؟ سلام کرو. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب وہ تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کرو. وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، اور اگر وہ تم سے کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کر دو. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے لیے رحمت کی دعا کر دو. وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وفات ہو جائے تو اس کے پیچھے جاؤ، یعنی جنازے میں. اخرجہ مسلم. یہ ہیں فرائض. وَأَمَّا طَرِيقَةُ الْحَيَاةِ، اور جہاں تک زندگی کے طریقے کا تعلق ہے. فَاللَّهُ بَعَثَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاعِيًا إِلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے توحید اور ایمان. والاعمال الصالحہ والآداب الحسنہ، نیک اعمال اور اچھے آداب. والاخلاق الطیبہ، اور پاکیزہ اخلاق کی طرف دعوت دینے والا. فالانسان لیس کالبہائم یاکل ما شاء، بس انسان مویشی جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ جو چاہے کھائے. وینام کیف شاء، اور جیسے چاہے سوئے. وینکح ما شاء، اور جس سے چاہے نکاح کر لے. وہ یقدی حیاتہ کیف شاء، اور جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے. یہ طریقہ زندگی بھی کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. بل اللہ تبارک و تعالی اکرم الانسان، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عزت بخشی ہے. وہ منا علیہ بالایمان، اور ایمان کی دولت کے ساتھ اس پر احسان کیا. وہ اکرمہ بالدین الذی فیہ تبیان کل شیء، اور اس کا ایسے دین کے ساتھ اکرام کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے. وہ اکرمہ بالعقل والعلم الذي يعرف به ما ينفعه وما يضره، اور اس کا اکرام کیا. وہ اکرمہ بالعقل والعلم، کس کے ساتھ؟ عقل اور علم کے ساتھ. جس کے ساتھ وہ پہچان کرتا ہے اس چیز کی جو اس کو نفع دیتی ہے اور اس چیز کی جو اس کو نقصان دیتی ہے. وَمَن يَسْتَحِقُّ أَن يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى, اور کون سی وہ ہستی ہے جو اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے. وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى, اور اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے. وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ, اور اس کا شکر بجا لا جائے اور ناشکری نہ کی جائے. یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا, سمپل ہیں لیکن انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا فرائض اور پھر طریقہ زندگی اور پھر اب مقصد زندگی پہ بات آئی. پیج 517. فخلق اللہ سبحانہ الانسان, اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا. وانزل لہ الدین الذی ینظم طریقۃ حیاتہ من حین یولد الی ان یموت کما قال سبحانہ, اور اس کے لیے دین کو اتارا جو اس کی زندگی کے اسلوب کو منظم کرتا ہے پیدا ہونے سے لے کر موت آنے تک. کما قال سبحانہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا یأکل المسلم, بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے واضح کر دیا کہ اسے کیا کھانا چاہیے. اس بارے میں آپ نے تعلیم حاصل کی کہ کیا کھانا چاہیے. وَكَيْفَ يَأْكُلُ, کیسے کھانا چاہیے. وَمَاذَا يَقُولُ عِنْدَ الْأَكْلِ, اور کھاتے وقت کیا کہنا چاہیے. وَمَاذَا يَقُولُ بَعْدَ الْأَكْلِ, کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے. وَبَيَّنَ مَا يَشْرَبُ الْمُسْلِمُ, اور آپ نے واضح فرمایا کہ مسلمان کو کیا پینا چاہیے. وَكَيْفَ يَشْرَبُ, اور کیسے پینا چاہیے. وَمَاذَا يَقُولُ عِنْدَ الشُّرْبِ, اور پیتے وقت کیا پڑھنا چاہیے. وَمَاذَا يَقُولُ بَعْدَ الشُّرْبِ, اور پینے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے. کیا کسی اور دین میں اتنی باریکی سے تعلیم دی گئی ہے, ادب سکھائے گئے ہیں, اور ان سب چیزوں کے کرنے کا فائدہ کیا, آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ سب کچھ ہم کریں تو کیا ہوگا. ہمارا کھانا پینا سب کچھ عبادت, دنیا کا کام ہے لیکن کیا بن گیا, اور عبادت پر کیا ملتا ہے, اجر, اور اجر کا کیا فائدہ ہے, درجات بلند ہوگے کہاں پر, جنت میں. وہاں جانا ضروری ہے, فری میں مل جاتی ہے, کچھ نہ کرے تب بھی مل جاتی ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے نا. اس کرنے کے لیے کیا چاہیے, علم حاصل کرنا چاہیے اور پھر اس علم پر عمل کرنا چاہیے, اور پھر وہ ہمیشہ کی زندگی کا فائدہ ہے, ہمیشہ کی زندگی. اصل میں تو ہمارا گھر وہ ہے, اصل رہنے کی جگہ وہ ہے جس کی فکر کرنی چاہیے, لیکن ہم نے دنیا سے دل لگا لیا ہے نا. ہم غمگین ہوتے ہیں تو کس کے لیے, دنیا کے. ہم خوش ہوتے ہیں تو کیا ملنے پر, دنیا ملنے پر. کوئی ہماری مرضی کے مطابق کام ہو جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, اور خلاف ہو جائے تو غمگین ہو جاتے ہیں. حالانکہ اصل خوشی اور غم آخرت کا ہونا چاہیے. نیکی کی توفیق مل جائے, نیکی کا ماحول مل جائے, نیکی کے راستے مل جائیں تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے. اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو, ٹنگ سلپ ہو گئی ہو, زبان سے کوئی بات ایسی ہو گئی ہو, تو پھر ہمیں غمگین ہونا چاہیے. کوئی گناہ ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے, غمگین ہونا چاہیے. لیکن عام طور پر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. جب کوئی غلطی ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں, اور بھی تو لوگ کرتے رہتے ہیں, سارے لوگ یہ کرتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. جو چیز ہو جائے اس پر انسان خوش ہو جائے, اور اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی اللہ کی قدر میں, باوجود نیت ارادے کوشش خواہش تمنا تڑپ کے, تو بھی راضی ہو جانا چاہیے. اسی میں کوئی خیر ہے, اسی میں کوئی بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ کچھ اور سکھانا چاہتا ہے. وَبَيَّنَ مَا يَلْبَسُ الْمُسْلِمُ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ مسلمان کو کیا پہننا چاہیے. وَكَيْفَ يَلْبَسُ, کیسے پہننا چاہیے. وَمَاذَا يَقُولُ عِنْدَ اللُّبْسِ, اور پہنتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے. وَبَيَّنَ مَا يَرْكَبُ الْمُسْلِمُ وَكَيْفَ يَرْكَبُ وَمَاذَا يَقُولُ عِنْدَ الرُّكُوبِ, اور واضح فرمایا کہ مسلمان کو کس چیز پر سواری کرنی چاہیے, کس طرح سواری کرنی چاہیے, سواری کرتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے. وَبَيَّنَ مَتَى يَنَامُ الْمُسْلِمُ, اور واضح فرمایا کہ مسلمان کو کب سونا چاہیے. وَكَيْفَ يَنَامُ, کیسے سونا چاہیے. وَمَاذَا يَقُولُ عِنْدَ النَّوْمِ, اور سوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے. وَمَاذَا يَفْعَلُ عِنْدَ النَّوْمِ, اور سوتے وقت کیا عمل کرنا چاہیے. وَمَاذَا يَقُولُ بَعْدَ النَّوْمِ, اور سونے کے بعد جب اٹھے تو کیا پڑھنا چاہیے. یہ سب کچھ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا. وَبَيَّنَ مَتَى يُسَافِرُ الْمُسْلِمُ, اور آپ نے واضح فرمایا کہ مسلمان کو کب سفر کرنا چاہیے، متا یغزل مسلم، اور مسلمان کو کب جہاد کرنا چاہیے، وماضا یقول عند السفر، اور سفر کے وقت کیا کہنا چاہیے، وماضا یقول بعد الوصول من السفر، اور سفر سے واپس جب اپنے گھر پہنچ جائے تو پھر کیا کہنا چاہیے، وبین ماذا یسمع المسلم، اور آپ نے واضح فرمایا کہ مسلمان کو کیا سننا چاہیے، وماضا یرى المسلم، اور کیا دیکھنا چاہیے، وبماذا یتکلم المسلم، اور ایک مسلمان کو کس چیز کے بارے میں بات کرنی چاہیے، وماذا یفعل عند المرض، اور بیماری کے وقت وہ کیا کرے، وماذا یفعل عند الخوف، اور خوف کے وقت وہ کیا کرے، وماذا یقرأ المسلم، اور مسلمان کیا پڑھے، وماذا یفعل عند النکاح، اور نکاح کے وقت کیا کرے، وماذا یفعل عند الوضو، اور وضو کے وقت کیا کرے، وماذا یفعل عند الاذان، اور اذان کے وقت کیا کرے، وماذا یفعل عند الصلاۃ، اور نماز کے وقت کیا کرے. کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے دین نے اتنا کچھ سکھا دیا ہمیں، ساری چیزوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کی. کتنا خوبصورت ہے یہ دین، اور کتنا شکر گزار ہونا چاہیے اس دین پر. اور یہی ہمارے ایٹیکیٹس ہیں، اور یہی ہمارے آداب ہیں، جن کو ہم اپناتے جائیں تو اللہ کی نظر میں ایک بہترین انسان بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں. اللہ کے محبوب کون تھے؟ کون تھے اللہ کے محبوب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو آپ کی سنت کی پیروی کرے گا وہ بھی کیا بن جائے گا؟ اللہ کا محبوب بن جائے گا. وَبَيَّنَ صلی اللہ علیہ وسلم مَاذَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ عِنْدَ الْحَرْبِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ایک مسلمان جنگ کے وقت کیا کرے، وَمَاذَا يَفْعَلُ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، اور دشمن سے ملاقات کے وقت کیا کرے، وَمَاذَا يَفْعَلُ بِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَدَفْنِهِ، اور موت اور دفن کے وقت کیا کرے، وَبَيَّنَ مَاذَا يَفْعَلُ بِمَالِهِ، اور آپ نے واضح فرما دیا کہ مسلمان اپنے مال کے ساتھ کیا کرے، وَكَيْفَ يَكْسِبُ الْمَالَ، اور وہ مال کیسے کمائے، وَكَيْفَ يُنْفِقُهُ، اور اس مال کو کیسے خرچ کرے، وَكَيْفَ يُزَكِّيهِ، اور اس کا تزکیہ اور طہارت کیسے کرے، وَكَيْفَ يُنَمِّيهِ، اور اس کو فروغ کیسے دے، یعنی کیسے پیسہ بڑھائے، کہاں خرچ کرے، کیسے پاک کرے، کیسے آگے انویسٹ کرے. وَبَيَّنَ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ يُعَامِلُ الرَّجُلُ زَوْجَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، وَكَيْفَ يُعَامِلُ أَوْلَادَهُ، اور اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، وَكَيْفَ يُعَامِلُ وَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، كَيْفَ يُعَامِلُ صَدِيقَهُ، دوست کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے، وَكَيْفَ يُعَامِلُ عَدُوَّهُ، اور دشمن کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے، وَكَيْفَ يُعَامِلُ الْبَهَائِمَ، اور جانوروں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے. یہ سب کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کون بتائے گا؟
اس کو سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو اس طریقے کے مطابق گزار سکیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور پھر اس کے بدلے میں ہماری آخرت بھی اچھی ہے.
اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی مسائل اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. دنیا میں بھی یہ جو لڑائی، جھگڑے، فساد، بد اخلاقی، بد معاملگی، اور مسائل اور جھگڑے اور فتنے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اصل سے دور ہیں.
اس پیج پہ مجھے لگتا ہے جیسے ہمیں لائف سکلز کا پورا ایک کریکولم مل گیا، اور یہ لائف سکلز جو ہیں یہ اگر ہم اس نیت سے پڑھائیں کہ یہ ہماری لائف سکلز ہیں تو اس میں ثواب بھی ہے، عبادت بھی ہے.
بالکل.
اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی تو لے کے چلنا ہے، تو یہ تو آنسر ہے کہ دین میں ہی پوری دنیا ہے بیسیکلی.
بالکل. آپ کو اے آئی اس کا سلیبس مل گیا اسلام کی، کہ بچوں کو کیا کیا سیکھ لینا چاہیے بچپن سے ہی تاکہ ان کی زندگی آٹو پہ آ جائے کہ وہ ایک اچھے مسلمان بن کے جی سکے.
جی آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹپ شیئر کی تھی جس کا مجھے بہت فائدہ ہوا، اس لیے میں یہاں شیئر کر رہی ہوں. آپ نے کہا تھا کہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں جس چیز کی کمی آپ کو محسوس ہو وہی چیز لوگوں میں بانٹنی شروع کر دیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں تو لوگوں کو خوشیاں دینی شروع کر دیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ آپ کے رستے میں مشکلات ڈالیں تو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو میں نے الحمدللہ اس کے اوپر کام کر کے دیکھا اور اس کا بہت فائدہ ہوا.
یعنی ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر چیز میں سے نیکیاں کما سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کونے خدرے میں جا کے بیٹھ جائیں اور سب لوگوں سے کٹ آف ہو جائیں، لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے.
استاذہ یہ جتنے کام بتائے گئے اس سے ایک چیک لسٹ بھی بنائی جا سکتی ہے، یعنی ہر سوال کے، انہوں نے تو سوال صرف لکھے، ہم اس کے جواب فٹ کریں اور پھر اس کے مطابق خود کو چیک کریں
کہ کیا مجھے یہ سارے طریقے آ گئے ہیں.
عمومی طور پر نا دین کو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی یا کر لیا سر
مخصوص اعمال
اور ان میں اچھا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن یہ جو معاملات ہیں ہمارے اور پورا مینرزم جو ایک
جی
دین کا ہے
یعنی کچھ کھانے لگے گا تو بھول جائیں گے بسم اللہ پڑھنا,
بالکل
دایاں سے کھانا بیٹھ کے کھانا, اور اس کو ہم عبادت سمجھتے نہیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی ہم نے زندگی کے جینے کا طریقہ تو سیکھ لیا لیکن ہم نے مرنے کو اگنور کر دیا, اس پر مجھے بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. میں نے جب ٹی کیو تھری کیا تو اس میں میں نے آپ کا ایک لیکچر سنا, تو اس میں جب یہ میرا جینا میرا مرنا آیا اور اس میں جب یہ مرنے کا ذکر آیا اور میت کو غسل دینے کا کفن دینے کا ذکر آیا تو مجھے اس چیز کا بہت زیادہ غم تھا کہ میں نے اپنی والدہ کو غسل نہیں دیا تھا اور مجھے غسل دینا ہی نہیں آتا تھا, اور میں سمجھتی تھی کہ یہ میرا کام ہی نہیں ہے. اس وقت میں نے پہلی دفعہ ریئلائز کیا کہ یہ کام میرا ہی ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے جب آپ کے لیکچر میں سنا اور پھر یہ بھی سنا کہ اس میں بڑی حکمت کے ساتھ آپ نے گھر والوں سے اجازت لینی ہے, ان کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کرنا, یہ کام بہت بڑا کام ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو میں نے الحمدللہ اپنے ہسبینڈ سے بڑے طریقے سے اجازت مانگی اور انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے میرا فارم بھی فل کیا اور مجھے اجازت بھی دی, اور بہت دفعہ مجھے چھوڑ کے بھی آئے جہاں کہیں چھوڑنے کی ضرورت ہوئی یا ضرورت پڑی. لیکن استاد جی ہمارے گھروں میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بالکل بے فکر ہیں کہ ہم نے جی لیا اور جب کوئی فوت ہو جائیں گے تو کوئی نہ کوئی آ کے غسل دے دے گا. مجھے تو ان عورتوں کے اوپر رشک آتا ہے کہ اتنے پردے کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے. میں سب سے پہلے جاتی ہوں اور میت کو جا کے اس کے چہرے پہ ہلکا سا پیار کرتی ہوں, اپنے ہاتھوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اور اس سے کہتی ہوں کہ میں تمہارے لیے آگے ہوں, میں جو بیسٹ کر سکتی ہوں انشاءاللہ تمہارے لیے کروں گی. استاد جی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری غسل میت اسلام آباد کی ٹیم تو بہت بڑی ہے لیکن اس میں کام کرنے والے لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں. ہر سیکٹر کے لیے ہم نے ایک وہ گروپ بنا دیا گیا ہے لیکن وہ رسپونڈ ہی نہیں کرتے جب ان کی جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے, تو ہمیں پھر جانا پڑتا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین لوگ ہمارا طریقہ
انسان اگر یہ سوچ لینا یہ وقت مجھ پہ بھی آنے والا ہے تو پھر ہی اس کا دل نرم ہوگا, ورنہ دنیا کی مصروفیات تو کہیں ختم نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.